الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ آج ہمارا پانچواں سالانہ علمی دورے کا یہ چھٹا پروگرام ہے، جو دو جماعت ثانی 1425 ہجری مطابق 19 جولائی سن 2004 کو مکتب دعوت ارشاد سنایہ جدید کے زیر اہتمام اس جامع مسجد میں منعقد ہو رہا ہے. اور آج کے اس بزم میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں تاریخ کے حوالے سے، شیعوں کے عقائد کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں، آئیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو. دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے تم یہودیوں کو پاؤ گے. اے مسلمانوں، سب سے زیادہ تم سے جو لوگ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان عداوت و دشمنی رکھنے والوں میں سب سے زیادہ تم قوم یہود کو پاؤ گے، اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے تعلق سے ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہلاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں درویش اور عبادت گزار لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. سورہ مائدہ آیت نمبر 82. دوستو اور بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ عزوجل نے تین لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور تینوں لوگوں کی مختلف تعلق سے، مختلف مسلمانوں کے تعلق سے مختلف حقیقتیں واضح فرمائیں. ایک تو یہود، اور دوسرے مشرکین جو شرک کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارے دلوں میں اپنے لیے بغض اور حسد رکھتے ہیں، کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں، دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو نصارہ ہیں، تیسرے وہ لوگ جو نصارہ ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے تھوڑی بہت جگہ ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں اشارتاً یہ بات ذکر کروں گا کہ لوگ کی مسلمانوں کے تعلق سے آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اگر آپ تاریخ کے اوپر نظر رکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ساری جنگیں زیادہ تر انہیں اہل نصارہ سے، انہیں کرسچنوں سے، انہی لوگوں سے ہوئی ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان کے دلوں میں نرم گوشے. کیونکہ یہ تکبر نہیں کرتے اور ان میں درویش قسم کے لوگ، فقیر قسم کے لوگ. اور یہودیوں سے ہماری جنگیں بہت کم ہوئی ہیں، بہت کم لڑائیاں ہوئیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت مالی فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن اور غزوہ خیبر ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب سے نکال دیا. یہ تین ایسے حادثے ہیں جو یہودیوں کے تعلق سے ہمیں ملتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان اپنی جگہ سچ ہے، لیکن تاریخ ہمیں جھٹلا رہی، تاریخ ہمیں بتلا رہی ہے کہ ابھی تک ہم سے ان سے کوئی آمنے سامنے لڑائیاں اور جنگیں نہیں ہوئی ہیں، لڑائیاں نہیں ہوئی یہودیوں سے کھلم کھلا، واضح طور پر آمنے سامنے لڑائیاں ان سے ہوئی ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. لیکن یہودی جو ہمارے بدترین دشمن ہیں، ان سے لڑائیاں آمنے سامنے نہیں ہوئی ہیں سوائے غزوہ خیبر کی. تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ اپنے فرمانے میں سچا ہے. پھر کیوں میرے بھائیو، آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اس بات کو کہ کس انداز سے دشمنیاں ہر طرح سے ہوتی ہیں. دشمنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کو ڈنڈا اٹھا کے مار دیا وہی تمہارا دشمن ہے. دشمن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو تمہارے سامنے سے وار کرتا ہے، لیکن کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی اور روحانی اور قلبی ایذائیں پہنچا کر اور مختلف انداز سے تمہیں تکلیفیں پہنچا کر تمہیں گھلا کے مارتے ہیں. وہ دشمن بہتر ہے، کہتے ہیں وہ دشمن بہتر ہے جو سامنے وار کرے اس دشمن سے جو چھپ کر کے پیچھے سے چھرا گھونپے تمہارے پشت کے اندر. یہ یہودیت ہے جو شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں کو پشت سے پیٹھ کے پیچھے سے چھرے گھونپ رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں، اور مسلمان ہوش و خرد سے بالکل دور نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ تمام سب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. شیعوں کے تعلق سے چند حقیقتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور اس موضوع کے بیان کرنے کا صرف دو مقصد ہے. ایک مقصد تو خود شیعہ حضرات ہیں جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں، شیعہ ان کو نہیں کہتے، کیونکہ شیعہ کہنے سے ان کو خوشی ہوتی ہے جیسے بدعتیوں کو سنی کہنے سے خوشی ہوتی ہے. جیسے اہل بدعت کو آپ اہل سنت کہیں تو مچل جاتے ہیں، لیکن اہل بدعت کہیں تو ان کے چہروں پر ایسے بگڑتے ہیں جیسے 10 لیمو کا رس نچوڑ دیا گیا ہو اور ان کا مزہ کرکرا ہو گیا. ایسے ہی شیعوں کو شیعہ کہنے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے اہل سنت والجماعت کے علماء نے، اکابرین نے، سلف نے ان کو شیعہ نہیں بلکہ ان کو رافضیت کا لقب دیا ہے، ان کو رافضی کہا جائے. ان کو کیا کہا جائے یہ بات ذہن میں رکھی لیجیے، شیعہ کو شیعہ نہیں بلکہ اس کو رافضی کہنا چاہیے. لیکن میری تقریر کے دوران جو الفاظ آئیں گے شیعہ کے، اس لیے آئیں گے تاکہ چونکہ اسی نام سے وہ متعارف ہیں، اس لیے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، ورنہ اس حقیقت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کو شیعہ نہیں بلکہ ان کو رافضی کہنا چاہیے. میرا مقصد اس پروگرام سے، اس تقریر سے، ایک تو یہ ہے کہ خود شیعہ حضرات جو اپنے آپ کو شیعان علی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا شیعان اہل بیت، یعنی اہل بیت کا گروہ، اہل بیت کی جماعت، شیعہ معنی جماعت، اہل بیت کی جماعت یا اہل علی کی جماعت کہتے کہتے اور کہلاتے ہیں، وہ راہ راست پر آ جائیں، وہ یہ جھوٹا نعرہ نہ لگائیں کہ انہیں اہل بیت سے محبت ہے، حضرت علی سے محبت ہے. یہ جھوٹی بات ہے، نہ انہیں حضرت علی سے محبت ہے نہ انہیں اہل بیت سے محبت ہے. وہ توبہ کر لیں تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں اور وہ جنت میں جا سکیں، اور حضرت علی، حضرت حسن اور حسین اور اہل بیت کے ساتھ ان کا حشر ہو اگر وہ توبہ کر لیں گے. اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو پھر عبداللہ ابن سبا یہودیوں اور نصرانیوں اور مشرکوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. ایک مقصد تو اس حقیقت کے بیان کرنے کا یہ، تاکہ وہ سدھر جائیں، تاکہ وہ صحیح راہوں پہ آئیں. اور دوسرا مقصد ہمارے دیگر تمام مسلمان، دوسرے رافضیوں کے علاوہ، شیعوں کے علاوہ جو دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور ان باطل پرست لوگوں کے چھپے ہوئے گندے عقیدوں سے باخبر کرنا چاہتا ہوں جو صبح و شام اتحاد و اتفاق اور حب علی، محبت علی، یا حسین، یا علی، یا حسین، یا علی کے نعرے لگا کر اپنے آپ کو ثابت یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور حضرت علی کا نام سہارا لے کر کے وہ امت کے درمیان فتنے اور تفرقے اور جو ہے توہین اور اس طرح سے اسلام کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں. مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور عام گنوار جاہل کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی یہ آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ ان سے مذاق اڑاتے ہیں. مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور عام گنوار جاہل کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی یہ آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ ان سے ان کے اس فریب میں اور اس چنگل میں نہ آئیں, اس جھوٹے جالوں میں نہ آئیں, جو جھوٹے چنگلوں میں کہ یہ شیعہ یا رافضی بھی ہماری طرح مسلمان ہیں. ہرگز نہیں. یہ عقیدے سننے کے بعد کوئی بھی صحیح العقیدہ آدمی انہیں صحیح راستے پر تسلیم نہیں کرے گا, بلکہ جس طرح وہ صحابہ کرام اور دیگر علماء اور دیگر اہل السنہ والجماعہ کے بارے میں طعن اور تشنیع اور لعنت کرتے ہیں, اسی طرح ان کے اوپر بھی لعنت بھیجنا ہمارے لیے ضروری ہوگا, ورنہ وہ بھی انہی کی طرح گمراہ اور جہنمی قرار پائیں گے, بلکہ جو جہنمی ہوں گے جس طرح سے وہ لوگ صحابہ کرام کو اور قرآن کریم اور دیگر چیزوں کے بارے میں عقیدہ رکھ کر کے جہنمی اور گمراہ ہوئے. اس لیے کہ بہت سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان کو بھی اپنی طرح مسلمان سمجھتے ہیں اور حق و باطل میں فرق نہیں کرنا جانتے, ان کے جال میں نہ آ سکیں اور ان کے جال میں پھنس کر کہیں وہ دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر دیں. اس لیے میں نے ان مقاصد کے پیش نظر شیعوں کے عقیدوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی. شیعوں کے عقیدوں سے ایک اور بات آپ حضرات کو معلوم ہوگی کہ آپ حضرات کو اس بات کا بھی اندازہ لگے گا اور امت مسلمہ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور ہم سب کو ایک موقع ملے گا, ایک چانس ملے گا, ایک آئینہ نظر آئے گا کہ اللہ اکبر, یہ عقیدے تو شیعوں کے ہیں, ہم کیوں یہ عقیدے رکھیں. کم از کم ہم وہ آئینہ دکھائیں گے کہ لوگوں دیکھو, اے اپنے آپ کو سنی کہنے والے سنی مسلمانوں, اے اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے والوں, اے اہل سنت والجماعت سے رشتہ جوڑنے والوں, سنو, یہ عقیدے اہل سنت والجماعت کے نہیں بلکہ یہ عقیدے اہل شیعت یعنی رافضیت کے ہیں, جو یہودیت کے دراصل عقیدے ہیں, یہ اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں. اس میں خود ہمارے اپنے مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ تبارک تعالی چہرہ اپنا دیکھنے کا موقع ملے گا اور اپنی اصلاح کرنے کی ان کو چانس ملے گا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں. حضرات ایک یہ بات, دوسری بات یہ ہے کہ آج میں نے صرف عقائد پر روشنی ڈالنے کا بیڑا اٹھایا, صرف عقائد پر. بات ایک گھنٹے کی ہوتی ہے تو ڈیڑھ گھنٹے کی ہوتی, اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہو پاتی. زیادہ تمہید میں اپنی بات لمبی کر کے موضوع کو تشنا یا ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتا, طبیعت پر یہ چیز بے حد گراں گزرتی ہے, اس لیے میں آج صرف عقیدے کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, ورنہ یہ بہت طویل موضوع ہے. شیعوں کے افکار, ان کے خیالات, شیعوں کی تاریخ, تاریخ رافضیت, شیعہ اور اہل بیت, شیعہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ, شیعہ اور قرآن, شیعہ اور ہم, شیعہ اور سنت, شیعہ اور حدیث, شیعوں کا تعلق سے فقہ جعفری اور شیعہ اور اہل بیت اور بیاہ اور شادی اور نکاح اور اسی طرح سے تقیہ, اسی طرح بہت سارے موضوعات ہیں جو انشاءاللہ تعالی کسی موقع پر مختلف موضوعات ہیں انشاءاللہ, ان کی تاریخ کہاں سے, یہ ابتدا کہاں سے ہوئی, کہاں پیدا ہوئے, کون ان کا موجود ہے, یہ کہاں سے جنم لیا انہوں نے, یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن سردست میں عقائد سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں, آج صرف عقائد پر گفتگو ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا وار یا میرا نشانہ شاخوں اور پتیوں پر نہیں ہوتا بلکہ اولی طور پر بنیاد اور جڑ پہ ہوتا ہے, تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, جڑ کاٹ دو یہ خود بخود درخت خود بخود یہ پتے سوکھ جائیں گے, اور جب یہ سوکھ جائیں گے تو ذرا سی ہواؤں سے بھی یہ نیچے ٹپک پڑیں گے. اور میرا ہدف اور میرا مقصد اس موضوع سے کسی کی دل آزاری نہیں اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانا ہے, کسی کا تمسر آنا نہیں, بلکہ ان اريد الا الاصلاح وما توفيق الا بالله, میں صرف اصلاح کی غرض سے کہ لوگوں اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر لو. اگر اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہو تو اسلام یہ کہتا ہے اور تمہارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے, اس لیے اپنی ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر لو اور ایسے باطل پرست لوگوں کی صحبتوں میں نہ بیٹھو جو لوگ اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھتے ہیں. حضرات جس طرح سے یہ اٹل حقیقت ہے, جس طرح سے یہ حقیقت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نام پر بہت سارے فرقے عالم وجود میں آئے, پہلے اہل مسلمان وہی اہل سنت والجماعت تھے, لیکن بعد میں اہل سنت والجماعت کے اندر بھی بہت سارے فرقے پیدا ہوئے, یہ سمجھ آئی؟ ہاں, لیبل لگا کر بہت سارے اہل بدعت, بہت سارے چور گھس پیٹ کے اس کے اندر گھس گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے اہل سنت والجماعت کہنا شروع کر لیا,
خود کو سنی کہتے کہتے وہ نہیں تھکتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو جتنا بڑا بدعتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ سنی کی رٹ لگائے، جیسے کہ بیچارے کو یہ ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا بھانڈا سرعام کوئی پھوڑ نہ دے یا اس کے عیبوں کی کہیں نقاب کشائی نہ ہو سکے، حالانکہ وہ بباطن شرک اور بدعت کے اندر سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن سنی اہل سنت اتنی رٹی لگائیں گے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ واقعی اہل سنت الجماعت ہے، حالانکہ وہ اتنی ہی جتنا وہ شر سے قریب ہے اتنی ہی وہ خیر سے سنت سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو جس طرح اہل سنت کے نام پر بہت سارے لوگ داخل ہوئے اور خرافات اور بدعات اور شرک، اسی طرح شیعوں کے اندر بھی جو اسلام کے اندر سے پھوٹ کر کے گروہ نکلا، شیعوں کے اندر بھی در حقیقت جو رافضی ہیں ان کے اندر بھی کئی جماعت بنی، کئی فرقے، کئی گروہ، تقریباً 12 فرقے مشہور ہے، 12 فرقے، لیکن اور بھی ان کے اندر بہت سارے فرقے بنے، جو بہت سارے تو کتابوں کے اندر فرقے موجود ہیں، لیکن بہت سارے فرقے اس وقت ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ملکوں کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر موجود ہیں، جس میں اثنا عشری فرقہ بڑا مشہور ہے، اس میں اسماعیلی بھی ہیں، اس میں برہانی بھی ہیں، اس میں خوجے بھی ہیں، اس میں بہت سارے بحری بھی ہیں، بہت سارے فرقے ہیں بہرحال، لیکن اثنا عشری فرقہ یہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی پاپولر فرقہ۔ ان فرقوں میں بھی جس طرح اہل سنت والجماعت میں بھی بہت سارے مسلمان بیچارے شعوری طور پر ناواقف ہیں اپنے علماء، اپنے بڑے بڑے لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اہل سنت کے نام پر جو بہت سارے لوگ گمراہ بیچارے بدعتیوں کے علماء کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر ان عوام کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ تمہارے مولویوں کے یہ ایمان اور عقیدے ہیں تو وہ عوام ان کو لات مار کے باہر کر دے گی، اہل سنت عوام، ہماری عوام ان کو لات مار کے باہر کر دے گی اور کہیں ہم یہ ایمان اور عقیدے نہیں رکھتے۔ بین ہی اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شیعوں کے جو بڑے بڑے رہنما اور رہبر اور ان کے مفسرین اور ان کے محدثین اور ان کے مورخین اور ان کی کتابیں لکھنے والے، اگر ان کے ایمان اور عقیدے اور انہوں نے جو گندگیاں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں نبی کے تعلق سے، حسین کے تعلق سے، حسن کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے، اگر ان کو بتلا دیا جائے تو میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے مولویوں کو لات مار دیں گے، کہیں گے جو نبی کو گالی دے وہ مسلمان کے طور پر، اگر ان کے دل میں ایمان ہوگا تو۔ لیکن اگر واقعی جو ہم سوچ رہے ہیں اگر اسی طرح سے واقعی وہ مکمل ٹوٹل یہودیت ہے تو پھر تو ان سے توقع ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آئے ہی ہیں ساتھ بات کرنے کے لیے، آئے ہی ہیں بہروپیا بن کر کے، آئے ہی ہیں باہر سے ہمیں فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے، آئے ہی ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جو فتنوں میں مبتلا ہو، جو سویا ہوا نہ ہو بلکہ جاگا ہوا سو رہا ہو، جاگ رہا ہو لیکن وہ بناوٹی سو رہا ہو، اس کو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر شیعہ اس طرح سے ہیں تو پھر بڑی مشکل بات ہے، ان کو ہم راہ ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں حوالے، یہ ہیں کتابیں تمہارے مذہب کی اور تمہارے علماء کی جنہوں نے لکھے ہیں، اب آپ کا فرض ہے اے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں، اے حب علی کا نعرہ لگانے والوں، اے حضرت علی سے محبت قدم بھرنے والوں، اے اہل بیت کا نعرہ لگانے والوں، اب ہم تمہیں یہ دعوت دیں گے کہ اب آپ تحقیق کریں، جستجو کریں اور ان کتابوں کو پڑھیں اور آئیں، سوال کریں اور پوچھیں اور صحیح ایمان اور عقیدے کو اپنائیں اور جنت کے ہم سفر بن جائیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آج روئے زمین پر اگر کوئی سچا دین اور اگر کوئی سچا مذہب موجود ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اہل الحدیث والسنہ والجماعہ، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہی سچا دین ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی شخصیت ہے نہ کوئی امام ہے، اس کا ایک ہی امام ہے، وہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ہمارا منہج ہی کتاب و سنت ہے، ہمیں عام مسلمانوں کی طرح نہ سمجھو جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن چلتے کسی اور کے پیچھے ہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے عملی طور پر رسالت کا مقام کسی اور کو دیا ہوا ہے، وہ رسول کو کہتے ہیں یہ معصوم ہے لیکن اپنے اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے یہ معصوم نہیں بلکہ یہ محفوظ عن الخطا ہے، جس طرح تم اپنے اماموں کے بعد، میں ہم ان لوگوں کے معصوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا منہج کتاب و سنت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارے اخلاق، ہماری فکر، ہمارا رہن سہن، ہماری تجارت، ہماری حکومت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاش، ہماری معیشت، غرض سب کچھ رب کے قرآن پر ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ ہمارا کوئی ایمان کا مسئلہ ہو، پوری دنیا والوں کو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں اور پوری دنیا والوں کو ہم یہ آواز دیتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، ہم تمہارے ممنون ہوں گے، مشکور ہوں گے۔ ہمارا کوئی ایمان کا مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، اعمال اور عبادات کا مسئلہ ہو، احکامات اور اخلاقیات کا مسئلہ، یہ بات، تمہاری یہ بات، تمہارا یقینہ، تمہارا یہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے، رب کی قسم صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا وصول ہے اور یہی ہماری دعوت ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ میں شیعہ حضرات سے کہوں گا کہ آپ آؤ اور اس حقیقت کو سمجھو اور اپنے آپ کو سدھارو۔ ہمارا پیغام دعوت اصلاح ہے، ہم تمہاری بھی اصلاح چاہتے ہیں، ہم تمہارا تمسخر اور تمہارا مذاق اڑانا نہیں چاہتے، ہم تو یہ نمونے اس لیے پیش کر رہے ہیں عقیدے، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارے گھر میں تمہارے مولویوں نے یہ کھچڑی پکائی ہے، اب اگر تم ان کے ساتھ ہو تو یہ مانو، نہیں تو چھوڑ دو ان کو اور آ جاؤ قرآن و سنت کی راہ پر۔ میرے عزیزو، شیعوں سے میری مراد عام طور پر ہمارے ملکوں میں جو شیعہ حضرات موجود ہیں، اور سارے، کیونکہ سارے شیعہ جو ہیں ہمارے ملکوں کے اندر اس طرح کے ایمان اور عقیدے ان کے علماء رکھتے ہیں۔ فی الحال ان میں میں کوئی تفریق نہیں کر رہا کہ یہ فرقہ مراد ہے، وہ فرقہ نہیں، وہ فرقہ مراد ہے، وہ فرقہ نہیں، بلکہ مکمل ٹوٹل شیعہ ہیں، حکم الاکثر، حکم الکل کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے۔ البتہ اتنا ضرور عرض کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا، ان کا رافضی شیعوں کی وہی رافضی شیعوں کی زمان وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا زمانہ، یہ رافضی شیعوں کی پیدائش کا زمانہ۔ رافضی شیعہ کب پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اس وقت دو بڑی جماعتیں وجود میں آئیں، بلکہ یوں کہہ لیں تین بڑی جماعتیں وجود میں آئیں، ایک شیعان علی اور ایک شیعان معاویہ اور تیسرے خوارج۔ تیسرے خوارج، خوارج جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو کافر کہتے تھے اور نکل گئے، اور دوسرے شیعان علی جو کہتے تھے ہم علی کے شیعہ، ہم علی کے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور تیسرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گروپ۔ ویسے ان کا دعویٰ تو یہی ہے شیعوں کا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یہ کہتے ہیں ہم بڑے پرانے ہیں، اور اکثر و باطل لوگ جو ہے نا، باطل پرست، وہ اسی چکر میں پھنسے رہتے ہیں، کون نیا کون پرانا، تم نے یا ہم پرانے، ہم پرانے کی تم نے۔ یہ اکثر و بیشتر باطل پرستوں کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ہم پرانے ہیں، تم نئے ہو، تم نئے ہو، ہم پرانے۔ اتفاق سے اسی موضوع پر مناظرہ ہو گیا سری نگر کشمیر کے اندر، ایک زمانے کی بات ہے، مولانا سلام اللہ امرتسری رحمتہ اللہ علیہ، شیر پنجاب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے مناظرہ ہوا ایک شیعہ عالم کا، اس نے کہا سنی تو بعد میں ہوئے ہیں، پہلے ہم تھے، ہم پہلے ہیں، یہ لوگ بعد میں۔ چنانچہ مناظرے کے وقت شیعہ مولوی، سوے 10 بجے کا مناظرہ طے ہوا، 10 بجے شیعہ مولوی پہنچ گیا، اور جناب علی وہ پہنچ کے تقریر وقرین کرنے لگا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تھوڑی تاخیر سے آئے، اور تھوڑی تاخیر سے آئے تو وہ چلانے لگا، یہ دیکھو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور الٹا آ رہے ہیں۔ یہ موضوع مناظرہ یہ تھا کہ شیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے یا نہیں تھے، یہ موضوع مناظرہ تھا۔ اسی پر شیعہ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث کے امام تھے، یوں سمجھے عالم تھے، انہوں نے کہا شیعوں کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں۔ یہ دونوں مسئلے تھے، اسی کے اوپر مناظرہ تھا۔ چنانچہ دیر سے مولانا ثناء اللہ امرتسری پہنچے، اور یہ بڑا بھڑک کے تقریر کرنے لگا، اور اسٹیج پر جب گئے تو جوتا اپنے بغل میں دبا کے گئے، مولانا ثناء اللہ امرتسری جوتا اٹھایا انہوں نے اپنے بغل میں دبا لیا، اور اسٹیج پر جا کے کھڑے ہوئے، مولوی اور بھڑکا شیعوں کا، اس نے کہا یہ دیکھو مولوی، دیکھو یہ پاگل بھی ہے، اس کو تم نے مناظرے کے لیے بلایا، لوگ دنیا نیچے جوتے اتارتے ہیں اسٹیج کے، اور یہ اسٹیج بغل جوتا بغل میں لے کر کے آیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری سیدھے مائک پر پہنچے اور کہا دوستو بھائیو، بات یہ نہیں ہے، میں اپنا پاگل ہوں، مجھے دیر ہو گئی، کچھ وجوہات تھے، اصل میں وجہ یہ تھی کہ میں جوتا جو لے کر کے اسٹیج پر آیا اس کی وجہ، اور بغل میں دباؤ، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک حدیث ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے ہو گئی مجھے تاخیر، تو معذرت چاہتا ہوں، آخر میں مجھے وہ حدیث مل گئی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شیعہ لوگ تھے وہ جوتیاں چرایا کرتے تھے، تو جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو مارے ڈر کے کہ میں نے جوتی نہ چرائے جائے، شیعہ کے محلے میں یا شیعوں سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے جوتی اپنے بغل میں دبائی ہوئی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتے چرایا کرتے تھے۔ اتنے میں شیعہ مولوی بھڑک گیا اور مائک پہ، اس نے کہا دیکھو یہ تیسرا پاگل پنی کا دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے جو جھوٹے چڑھایا کرتے تھے، یہ تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے.
تو مولانا ثناء اللہ علیہ رسی نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا تو جھوٹ بول رہا، بات تو حل ہو گئی، مناظرہ تو حل ہو گیا. اب وہ فوری طور پر فوری مترم میں نے کیا کہہ دیا.
مولانا نے کہا تم نے وہ بات کہہ دی جو میں کہتا تھا، شیعہ نبی کے زمانے میں کہا تھے کہ تو کہاں تھا جو آج آیا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، مناظرہ تو حل ہو گیا. تالیاں بج گئیں، لوگوں نے سیٹیاں بجا دی، شیعہ مولوی بھاگ گیا. سمجھ، یہ اصل میں کہتے ہیں، لڑتے ہیں کہ ہم پہلے ہیں تم بعد میں ہو، تم پہلے ہو یہ بعد میں ہے. المہم ان کے عقیدے کچھ قرآن کے تعلق سے گڑبڑ، ان کے عقیدے صحابہ کرام کے تعلق سے، ان کے عقیدے امہات المومنین کے تعلق سے، ان کے عقیدے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، ان کے عقیدے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان کے عقیدے مشرکانہ، ان کے عقیدے کافرانہ عقیدے، یہ تمام سب چیزیں ان کے یہاں موجود ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں ان تمام سب کو چھوڑتے ہوئے چند عقیدوں کی طرف نشاندہی کروں گا، بقیہ ان کی کتابیں ہیں اور میں وہ حوالے بھی دوں گا. آپ کو اللہ توفیق دے ان کتابوں کو پڑھیں، ورنہ استاد گرامی قدر اور اس دور جدید کے اس امام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور جنہیں پاکستان کے اندر بم سے اڑا دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی خبیث لوگوں کی کارستانیاں رہی ہوں گی، انہوں نے اس موضوع پر کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا ہے کہ اس کو باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے. شیعہ اور قرآن ایک کتاب، شیعہ اور اہل بیت ایک کتاب، شیعہ اور شیعیت اور سنت ایک کتاب، اسی طرح سے یعنی شیعہ اور اہل بیت ایک کتاب، اسی طرح سے اسماعیلیہ، اسی طرح سے مختلف موضوعات الحمدللہ شیعہ کے تعلق سے، رابعیوں کے تعلق سے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل طور پر بیان کیا ہے. آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو خوب پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا عقیدے اور اس طرح سے ان کے کیا خیالات ہیں. مختصراً میں آپ کو یہ عرض کروں کہ شیعہ حضرات کی جو پیدائش ہے اور ان کی پیداوار ہے، وہ ابتدا جیسا کہ میں نے بتلایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ ابھرے پلے بڑھے، لیکن ان کی پیدائش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی. عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے مسلمانوں کی ترقیوں کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ کسی طرح سے یہودیوں نے سازش کے ذریعے کسی طرح سے اس بڑھتے ہوئے کارما اور اسلام کے قافلوں کو روکا جائے. چنانچہ ایک ٹرین یافتہ آدمی یہودی کو، انہوں نے یمن کا یہودی اس کو مسلمان بنانے، بظاہر مسلمان بنا کر کے یعنی بننے کے لیے مدینہ بھیجا. حضرت عثمان غنی کے پاس آیا وہ شخص اور اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہوا اور اس طرح سے جناب علی اسلام کے اندر وہ داخل ہونے کا اس نے ایک ناٹک رچایا. حضرت عثمان کی شہادت اسی سے ہوئی، اسی کے خرافات سے ہوئی. جنگ جمل، جنگ صفین بھی اسی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی اسی بدباطن کی وجہ سے. اور اس طرح سے دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوئے. اور پھر ابن سبا نے آگے بڑھ کر کے ایک اور حرکت شروع کری، اور وہ کہ عوام اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے بابین جا جا کر کے مصر جا گیا، اور اس نے عراق گیا. اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے حضرات صحابہ کرام کے دور میں تھا، وہ اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار بنا ہوگا کہ صحابہ کو بھی شک نہ آئے کہ یہ انسان تھوڑا بہت ہمارے درمیان فتنہ پھیلانے کے لیے آئے. جاسوس جو جاسوسی کرتا ہے وہ ایسے نہیں کرتا، وہ باقاعدہ تمہارا دوست، ہم پیالہ ہم نوالہ بن کر کے تمہارے درمیان تمہاری خرابیاں پیدا کرتا ہے. تو وہ یہی کرنے کے لیے آیا تھا. چنانچہ اس نے بڑا ہی تقویٰ اور بڑی ہی پرہیزگاری کا مظاہرہ کیا، اور مصر گیا اور عراق گیا، اور یہاں بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے یہودیانہ عقیدے سکھلانا شروع کیا. چنانچہ اس نے سب سے پہلا عقیدہ مسلمانوں کے درمیان جو ڈالا اس کا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ مسلمانوں پر تعجب ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں دوبارہ آنے کا عقیدہ تو رکھتے ہیں، مگر سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں دوبارہ آمد کے وہ قائل نہیں ہیں. مجھے تعجب ہے، عیسیٰ تو چھوٹے ہیں، حضرت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ایک ایسی شخصیت کو ان سے منتخب کیا جو تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کو اس نے چنا گمراہ کرنے کے لیے، اور کہا عیسیٰ کے بارے میں تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے، لیکن اپنے نبی کے بارے میں تعجب ہے، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ دوبارہ آئیں. یہ کون سی بات ہے؟ چنانچہ حالانکہ عیسیٰ ہمارے نبی عیسیٰ اور تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تو اس نے کہا آپ بھی دوبارہ آئیں گے، آپ مرے نہیں ہیں بلکہ آپ بھی دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. استغفر اللہ. اور پھر اس عقیدے کو جاہلوں اور نا تربیت یافتہ مسلمانوں کے اندر اس نے ڈالا اور جناب علی انہوں نے اس کو قبول کیا. اس طرح سے قبول کیا کہ اللہ آج تک اس کی کڑواہٹیں ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آج بھی مسلمانوں کے درمیان عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ زندہ ہے، اور بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے اپنے جذبے عنصری سے تشریف لاتے ہیں. ہے عقیدہ کی نہیں ہے؟ بولو مسلمانوں، اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے نہیں تھکتے، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہی ابن سبا کا عقیدہ تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ عقیدہ ہمارا چل گیا، مان گئے لوگ، اور یہ غیر اسلامی عقیدہ جو قرآن تعلیم کے بالکل خلاف ہے اس کو انہوں نے، یہ چل سکتا ہے اور اس کی بات مان لی گئی، تو اس نے پھر دوسرا پاسا پھینکا. اور وہ دوسرا پاسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ دار حضرت علی ابن ابی طالب، جو چچیرے بھائی بھی تھے اور حضرت فاطمہ کے شوہر بھی تھے، ان سے اس نے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے، ان سے محبت کرنے کا اور غیر معمولی عقیدت اور محبت کا جھوٹا اظہار کرتے ہوئے عبداللہ ابن سبا نے ان کی شان میں غلو کرنا شروع کیا، اور ان کے معجزات، ان کے کرامات اور ان کے معجزات اور ان کے عجائبات گش گش کر کے لوگوں میں بیان کرنا شروع کیا، اور کہا یہ حضرت علی سے میں نے سنا، یہ حضرت علی کی کرامت، یہ حضرت علی کا معجزہ. اور جاہلوں نے اس کو بھی تسلیم کیا، یہاں تک کہ حضرت علی کو ما فوق الفطرت بشر ہستی باور کرانے کی اس نے کوشش کرنا شروع کی، اور سادہ لوگ مسلمان جو جاہل تھے وہ اس کو تسلیم کرنے لگے. دھیرے دھیرے اس یہودی نے یہ بات بھی لوگوں کے اندر پھیلائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے در حقیقت حضرت علی کو منتخب کیا تھا، لیکن جب جبریل نبوت لے کر کے آئے تو انہیں شبہ ہو گیا تو محمد ابن عبداللہ کو نبوت دے کے چلے گئے. استغفر اللہ. یہ عقیدہ بھی اس خبیث عبداللہ ابن سبا یہودی نے لوگوں کے درمیان بڑھایا، اور مزید یہاں تک خرافات پھیلائی کہ علی یہ دراصل علی بحیثیت انسان تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی روپ ہے، حقیقی شکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر داخل ہو چکا، اللہ کی روح ان کے اندر اتر آئی ہے. حضرت علی نے ان میں سے کچھ لوگوں کو، ظالموں کو پکڑا اور انہیں سزا دی، اور سزا کیا دی؟ انہیں آگ سے جلایا. اور کچھ بھاگے، تو جب جو بھاگے انہوں نے کہا، پہلے تو ہمیں شک تھا کہ علی اللہ ہے، لیکن اب تو یقین ہو گیا کہ واقعی علی اللہ ہے، کیونکہ آگ سے سزا دینا صرف اللہ کا کام ہے، علی تو آگ سے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں، اس کا مطلب علی اللہ. اعوذ باللہ. اس طرح کا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوا، اور یہاں سے شیعان علی پیدا ہوئے. یہی وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہوئے، اور دھیرے دھیرے شیطان نے ان کی پرورش کی، اور آج یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عظیم فتنہ بن کر کے ہمارے سامنے ظاہر ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں. میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہ یہودیوں کی طرف سے اسلام کے لبادے میں داخل ہوا، اور اسلام کے شیرازے کو منتشر کرنے کے لیے، اسلام کے بڑھتے ہوئے دھاروں کو روکنے کے لیے اس نے بدعقیدیاں امت کے درمیان پھیلانا شروع کی. اور ہمیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہودیت کس طرح سے ہمارے خلاف دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کے اندر لگی ہوئی ہے، اور پہلے سے حضرت خلفائے راشدین کے عہد میں جس ترقی کا آغاز ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور خلفائے راشدین الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں فوج اسلام کا پرچم لہرانے لگی تھی، یہ ساری سازشوں کا شکار ہو گئی. عبداللہ ابن سبا نے حب علی کے نام پر ان تمام سب شیرازوں کو منتشر کرنا شروع کیا، اور سبائیوں کا یہ کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر جا کر موجود ہوا. پھر اس کے بعد میں تیسری چیز حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، انہما کے تعلق سے انہوں نے برائیاں پھیلانا شروع کی، بغض اور حسد اور کینے کپٹ ڈالنا شروع کیے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو کافر اور ملعون بھی کہا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہی وہ لوگ تھے جو قرآن کے محافظین تھے. جب یہی کو کافر اور مرتد کہہ دیا جائے گا تو قرآن خود بخود ختم ہو جائے گا اور لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا قرآن سے، اور جب قرآن سے رشتہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ ان کو ہم جیسے بھی چاہیں گے استعمال کریں گے. چنانچہ اس مقصد میں یہودی کسی حد تک کامیاب ہوئے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا. یہودیوں کی طرف سے قرآن و حدیث پر اعتماد ختم کرنے کی کوشش، انہوں نے عام صحابہ کی تکفیر شروع کر دی. اسی طرح سے یہودی عقیدہ وصیت کے عقیدے سے بھی بہراور ہوئے، انہوں نے پھیلایا جو یہودیوں کا عقیدہ تھا. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوشع ابن نون جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں. تو جس طرح یوشع ابن نون موسیٰ کے وصی ہیں، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. اس طرح سے یہ یوشع ابن نون کو حضرت موسیٰ کا جس طرح نائب قرار دیا گیا، علی کو بھی ان یہودیوں نے اسلام کے نام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب قرار دیا. اسی طرح سے یہودی افکار و نظریات کے اشاعت، مثلاً رجعت کا عقیدہ، تصرف کا عقیدہ، بدا کا عقیدہ، علم غیب وغیرہ، یہ تمام عقائد ابن سبا کے اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے مسلمانوں میں پھیلائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن سبا کے اس گروہ سے، اس تنظیم سے یقیناً کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ تمام کی تمام فتنے وہ خبیث مصر میں، عراق میں، کوفہ میں، بغداد میں، شام میں اس طرح جا جا کر کے پھیلاتا تھا. ایک دفعہ ہوا یہ کہ سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ کہیں وہ موجود تھے اسی کوفہ وغیرہ میں، کوفہ کے بارے میں مشہور ہے کوفی لا یوفی، کوفہ والوں کے اندر وفا نہیں ہے، نہ کوفہ کے اندر نہ بصرہ کے اندر، بلکہ عراق تو شروع سے فتنوں کی سرزمین رہا ہے اسی زمانے سے. تو سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں یا گستاخیاں ان کی شان میں کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے جا کر کے میں نے سنا تو میں سیدھا حضرت علی کی خدمت میں گیا اور حضرت علی سے کہا کہ کچھ لوگ ابوبکر اور عمر کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ جن میں عبداللہ ابن سبا بھی اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم ابوبکر کو برا بھلا کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ابوبکر اور عمر کو برا کہتے ہیں. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی رونا شروع کیا انہوں نے اور کہنے لگے نعوذ باللہ، رحمنا اللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور غصے کے عالم میں اٹھے اور سیدھا مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو حکم دیا، منبر رکھا گیا، منبر پر چڑھے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی جو ہے تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور آپ نے خطبے کا آغاز کیا اور فرمایا کون ہے وہ بدبخت جو ابوبکر اور عمر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں؟ ارے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، آپ کے مشیر اور وزیر تھے، قریش کے سردار تھے، مسلمانوں کے سردار تھے، ان کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرنے والوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں. اور خوب لان تان ہنسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کی اور کافی لمبی چوڑی گفتگو اور خطبہ فرمایا ان کی شان میں اور ان کی منزلت میں. یہاں تک کہا کہ جو بد نصیب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر، اور ان کے دلوں کے اندر جن کے بغض ہوتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کے، اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر ہوتی. تو میرے عزیزو، میرے دوستو، اس طرح سے عبداللہ ابن سبا نے اپنے فتنے لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیے. اب آئیے میں چند عقیدے صحابہ کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، ان کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مرتبہ اور مقام ہے، یہ کسی بھی اہل سنت والجماعت کے اوپر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ کے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو یا کوئی نازیبہ گستاخانہ کلام کہا جائے. اللہ کے رسول قرآن میں ان کے مقامات اور قرآن میں ان کی عظمتیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کیے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی آیتیں اتری ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، صحابہ کرام وہ ہیں کہ جس طرح وہ ایمان لائے اگر تم بھی ایمان لاؤ اسی طرح تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ غرض قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اپنے احادیث میں صحابہ کرام کے تعلق سے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم جب شیعہ مورخین اور شیعوں کے علماء کو دیکھتے ہیں تو رافضی کس طرح سے یہودیت کا عقیدہ لے کر کے امت کے اندر آئے، اور جیسا کہ میں نے بتایا ان کا مین مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام اور قرآن اور اہل اس طرح سے کسی بھی طرح سے ان کو گمراہ کیا جائے، چنانچہ وہ تمام ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے۔ اور اب میں آپ کے سامنے مثلاً صحابہ کرام کے تعلق سے کس طرح سے وہ طعن اور تشنیع کرتے ہیں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول کے بعد ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ بشر میں سب سے زیادہ افضل نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو حضرت سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو یار غار مصطفیٰ ہیں ان کا مقام و مرتبہ۔ لیکن اس کے بارے میں ان کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ چنانچہ حمزہ شیعہ قوم کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے حمزہ طیار سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک دن ہم نے امام جعفر صادق کے پاس محمد ابن ابو بکر کا ذکر کیا، محمد ابن ابو بکر یعنی ابو بکر کے بیٹے محمد، اور آپ کو میں بتاؤں یہ سب لعنتی جھوٹ اور قسم کے اوپر اس طرح واقعات گڑھ گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ سنو، محمد بن ابو بکر کا ذکر کیا تو امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں محمد بن ابو بکر پر کہ انہوں نے علی علیہ السلام کی بیعت کرتے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یعنی اے علی آپ میرے امام ہیں، آپ کی اطاعت فرض ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میرا باپ ابو بکر جہنمی ہے، اعوذ باللہ۔ اور اس بات کا ذکر کر کے امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ محمد بن ابو بکر میں نجابت اور کرامت باپ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کی والدہ اسماء بنت عمیس کی طرف سے تھی، اس لیے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، رجال القشی صفحہ نمبر 60۔ چنانچہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بڑا خبص ہے کہ وہ حوال خود نہیں بلکہ ان کے گھر سے محمد بن ابوبکر کے طرف جھوٹی نسبتیں کر کے اور حضرت ابوبکر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اسی کی طرح اسی کی روایت شیعہ نے امام باقر سے بھی بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ محمد ابن ابوبکر نے علی علیہ السلام کی بیعت کرتے وقت اپنے باپ سے برات کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح سے محمد بن ابو بکر سے اور یہ بھی اس نے کہا کہ محمد ابن ابو بکر برے گھرانے کے اچھے آدمی تھے، اعوذ باللہ، یعنی ابو بکر کا گھرانہ برا تھا لیکن محمد بن ابو بکر ان میں اچھے آدمی تھے۔ میرے عزیزوں، یہ تمام عبارتیں یہودی ذہنیت کی عکاسی کرتی، یہودی ذہنیت کا پتہ دیتی کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح سے ان کا عقیدہ امت کے درمیان پھیلایا جائے اور امت شک و شبہ کا شکار ہو اور ان کے دل سے ابو بکر کا احترام نکل جائے۔ اور حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ چنانچہ وہ فاروق اعظم جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبقری کا خطاب دیا ہو، وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ لو کان من بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، تو اللہ تعالیٰ عمر کو اپنا نبی بناتا، اس عمر کے بارے میں اس یہودی روحانی یہودیوں کی ناجائز اولاد میں کہوں ان رافضی شیعوں کے عقیدے کیا ہیں وہ ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ شیعی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے عمر بن خطاب کے پاس آئے، عمر نے انہیں واپس کر دیا، بعد میں عمر کو اپنے اس فعل پر شرمندگی ہوئی اور انہیں واپس بلایا تو سلمان فارسی نے عمر سے کہا میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے دل سے دور جاہلیت یعنی اسلام کے خلاف جو تمہارے دل میں تعصب ہے وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، یا تم ویسے کے ویسے ہی ہو۔ یعنی اس روایت کو بیان کر کے شیعہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب بظاہر اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، بباطن وہ کافر تھے اور مسلمان اور اسلاموں کے خلاف وہ تعصب رکھتے تھے دل میں، نعوذ باللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی سازش ہے یہ،
یہی وہ دشمنیاں ہیں جو یہودیت نے خفیہ طریقے سے نکالی, جو آج ہمارے نام ہمارے دین میں, اور آج ایک ملک ہے جناب علی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بولو, جمہوریہ اسلامیہ کا نام دیتے ہیں, دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سنو, یہی ایک شیعہ روایت کرتا کہتا جعفر صادق سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صہیب یہ برا آدمی تھا, حضرت صہیب رومی کے بارے میں شیعہ کہتا ہے کہ یہ برا آدمی تھا کیونکہ وہ عمر کو یاد کر کے رویا, یعنی جو حضرت عمر بن خطاب کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے وہ برا آدمی. اور کہ حضرت باقر کی طرف ایک روایت منسوخ کرتے ہوئے شیعہ عالم لکھتا ہے کہ محمد بن ابوبکر نے اپنے والد ابوبکر صدیق سے برات کے علاوہ علی کی بیعت کرتے وقت عمر سے بھی برات کا اظہار کیا تھا. اسی طرح سے کہتے ہیں ایک شیعہ محدث ابن بابوئے قمی کہتا ہے کہ عمر نے اپنی وفات کے وقت شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اور ابو بکر نے اہل بیت سے خلافت و امارت کا حق چھین لیا, بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا تھا. ابو بکر کو خلافت غصب کرنے پر آمادہ کرنا اور بعض کو بعض پر فوقیت دینا یہ میرا بہت بڑا جرم تھا, میں اللہ تعالیٰ سے اس جرم کی معافی مانگتا ہوں. تو گویا ان کا یقینہ ہے کہ ابو بکر صدیق یا حضرت عمر بن خطاب نے خلافت غصب کی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یقینہ ہے تو خیر ابو بکر عمر کے بارے میں ان کا عقیدہ. اسی طرح سے قرآن کریم کے ان کا ایک مفسر علی ابن ابراہیم القمی وہ اپنی تفسیر میں حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے کتنا بڑا گھناؤنا جرم قرآن کی تفسیر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم یعض الظالم, یعنی قیامت کے دن ظالم اپنے ندامت اور شرمندگی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا, انگلیوں کو کاٹے گا. تو اس وہ شیعہ کا مفسر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ ظالم جو اپنے قیامت کے دن اپنی انگلیاں کاٹے گا, جانتے ہو یہ ظالم کون ہے؟ یہ ظالم سے مراد ابو بکر, اس ظالم سے مراد ابو بکر ہے. اور وہ قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کو یعنی عمر کو اپنا دوست نہ بناتا, یہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود حرام کا ارتکاب اور امیر المومن علی علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کرتے. استغفر اللہ. اور ایک دوسری جگہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق نے قرآن کریم کی آیت میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان میں سے ہر نبی کی امت میں دو شیطان ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے اس نبی کو تکلیف پہنچاتے اور اس نبی کے انتقال کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. حضرت تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کہتے ہیں جانتے ہو یہ دو شیطان قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, یہ دو شیطان کون ہیں؟ یہ دو شیطان, اس میں دو شیطان, ایک جبتر ہے, جبتر اور ایک زریخ. پوچھا گیا یہ جبتر اور زریخ کیا ہوتا, کہا زریخ, زریخ تو یہ نیل, زریخ کے معنی نیلی آنکھوں والا, یہ نیلی آنکھوں والا ابو بکر صدیق ہے, اور جبتر معنی لومڑی, یہ جبتر عمر ہے. اعوذ باللہ. قرآن کریم کی تفسیر بھی, قرآن کریم کی تفسیر بھی اپنی منمانی, اور اس سے حضرت عمر ابو بکر صدیق کی, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین. اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرے, اور حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حضرت اور بہت ساری چیزیں حضرت عثمان غنی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت عمار یہ دونوں مسجد نبوی بنا رہے تھے, تعمیر کر رہے تھے, اتنے میں عثمان غنی کا ذکر. اور کون ہے عثمان غنی؟ اللہ اللہ, جن کے فضائل اور جن کے مقام مناقب یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے پاس دو بیٹیاں ہیں, میں نے تمہیں دے دی, ارے اگر تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں تمہاری نکال تمہاری دو. یہ تھے حضرت عثمان غنی, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیر روما کو خریدا, اور جب خریدا حضرت عثمان غنی نے اور مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان اس کے بعد اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرو تب بھی اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا. یہ عثمان غنی جس کے بارے میں خبیث بدباطن یہودیوں کی جائید اولاد, یہ شیعوں کا عقیدہ دیکھو ان کے مولویوں کا, وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عثمان ادھر سے گزرے, علی اور عمار یہ دونوں مسجد بنا رہے تھے مسجد نبوی, تو عثمان کا گزر ہوا, ذرا اترا کر عثمان چلے ان کے قریب سے. امیر المومنین علی نے حضرت عمار کو اشارہ کیا تو انہوں نے عثمان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا لا يستوي من يعمر المساجد يذل فيها راكعا وساجدا ومن تراه عانيدا وعانيدا عن الغبار لا يزال عائدا, یعنی وہ شخص جو رکوع سجدے سے مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو اور وہ جو اپنے آپ کو گرد و غبار سے بچا کر غرور سے چلنے والا ہو, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عثمان کو غصہ لگا اور عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, اور کہا کہ ہم نے اس لیے اسلام نہیں قبول کیا ہے کہ ہم پر آوازیں کسی جائیں اور ہماری توہین کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو عثمان کا یہ غرور اور تکبر ناپسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ لوگ اسلام قبول کر کے بڑا احسان جتلاتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو اسلام قبول کر کے اتنا احسان نہ جتاؤ۔ گویا کہ حضرت عمر کی، حضرت عثمان غنی کی مذمت میں اور ان کی برائی میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل۔ استغفر اللہ، کہاں کا وہ اینٹ، کہاں کا توڑا بھانمتی کا وہ جوڑا، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ ذلیلوں نے حضرت عثمان غنی کے اوپر فٹ کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اسی روایت کے تعلق سے رجال القشی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایک دوسری روایت کے تعلق سے کہ جب شکایت کی حضرت عثمان نے تو حضرت عثمان نے کیا کہا، او کمینے کی اولاد، عمار کو کہا او کمینے کی اولاد، تو حضرت علی نے کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دو کہ عثمان نے ہم کو کمینے کی اولاد کہا۔ تو حضرت عمار گئے اور کہا کہ عثمان نے ہم کو غلام اور کمینے کی اولاد کہا، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اس کے اوپر کوئی اور گواہ ہے؟ کہا ہاں علی نے سنا ہے۔ کہا علی کو بلاؤ، تو علی نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان نے بڑے غرور سے کہا۔ تو کہا کہ جا کے تم بھی اس کو کہو وہ کمینے وہ غلام کی اولاد۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تو علی نے جا کر کے وہی الفاظ کہے اور عثمان کو مخاطب کر کے کہا تم ہوگے غلام، تم ہوگے کمینے اور ذلیل۔ اعوذ باللہ، یہ دیکھیں کہ بچوں کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی کر سکتے ہیں؟ بولو ذرا، یہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اسی طرح کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ خود چاہے ان رافضی شیعوں کا جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے صحابہ آپس میں لڑتے تھے، اور اس کے بعد یہ مردود اپنے آپ کو اسلام سے رشتہ جوڑیں، یہ ہمارے اوپر آ کر کے ہم سے لڑنے کی کوشش کریں، یہ کہاں کا انصاف؟ انصاف کرو اور سوچو اس طرح ان کی خباثتیں قیامت کے دن جو اس طرح ان کی خباثتیں اسلام کے تعلق سے۔ اور تفسیر قمی کا مفسر لکھتا ہے کہ کائنات کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہوئے لکھتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز پانچ گروہ پانچ جھنڈے لے کر میرے پاس سے گزریں گے۔ تفسیر قمی کا مفسر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ، جھوٹ ہے یہ، اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹی بہتان، کہ پانچ گروہ پانچ جھنڈے لے کر کے گزریں گے میرے پاس سے، پہلے گروہ کی قیادت اسی امت کا بنی اسرائیلی بچڑا کرے گا، اور وہ بچڑا تفسیر قمی کا یہ مفسر خبیث لکھتا ہے کہ وہ ابوبکر صدیق ہوگا، ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا معاذ اللہ۔ میں اس گروہ سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد ثقلین یعنی قرآن مجید اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو ابوبکر جواب دے گا کہ قرآن مجید کو ہم نے تبدیل کر دیا اور اہل بیت کے اوپر ہم نے ظلم کیا، تو میں کہوں گا تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، کالے ہو جائیں، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو، تم جہنم کی آگ میں بھوکے پیاسے جلتے رہو، جاؤ جہنم کے اندر۔ اس طرح ابوبکر جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے گروہ کی قیادت اس امت کا فرعون کرے گا، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نعوذ باللہ، اور وہ بھی ہمارے پاس سے گزرے گا، تو میں اس سے وہی سوال کروں گا تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ ہم نے قرآن جلا دیا، پھاڑ دیا اور اس کی مخالفت کی، اور اہل بیت کو ہم نے نافرمانی، اہل بیت کی ہم نے نافرمانی کی، ان سے بغض اور دشمنی رکھی، ان سے جنگ کی، تو میں کہوں گا جاؤ جہنم کی آگ میں تم بھی جل جاؤ۔ اس طرح عمر فاروق بھی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ پھر تیسرا گروہ اس کی قیادت اس امت کا سامری کرے گا، سامری بنی اسرائیل کا اس امت کا سامری کرے گا۔ کہتے ہیں وہ سامری کون ہے؟ کہتے ہیں عثمان نعوذ باللہ، عثمان ہے اس امت کر رہا ہوگا۔ اس گروہ سے بھی یہی سوال کیا جائے گا، چنانچہ اسے بھی اللہ کے نبی کہیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو۔ چوتھے گروہ کی قیادت سب سے پہلا خارجی سلمہ ہوگا، وہ کر رہا ہوگا، اس گروہ سے بھی یہی سوال جواب ہوگا، اور اس خارجی امام کو بھی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ پانچویں گروہ کی قیادت امام المتقین وصی رسول رب العالمین حضرت علی علیہ السلام کر رہے ہوں گے۔ میں اس گروہ سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد ثقلین سے کیا سلوک کیا، تو علی جواب دیں گے کہ ثقل اکبر قرآن کریم پر ہم نے عمل کیا اور ثقل اصغر اہل بیت کی ہم نے مدد کی، تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہارے چہرے روشن ہوں، منور ہوں، تم جنت میں پرسکون زندگی بسر کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ابیضت فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی روزے قیامت کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لا کر دوبارہ کافر و مرتد ہو گئے تھے، تم اپنے کفر کے سبب عذاب میں رہو، اور سفید چہرے والے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت کے سائے تلے تھے۔ اعوذ باللہ، یہ آیت کریمہ گویا حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوپر نعوذ باللہ فٹ کی جا رہی ہے، اور شیعوں کا مفسر فٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح شیعہ کی بدتین تھی، ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح وہ صحابہ کرام کے خلاف یہودیانہ افکار امت کے درمیان پھیلائے رہے ہیں اور عذاب الہی کا مستحق انہیں ٹھہرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق نے کچھ اشعار پڑھے جن میں پانچ گروہوں کا بیان، جیسے یہ گزرا ہے ابھی پانچ گروہوں کا بیان، انہوں نے بھی پانچ گروہوں کا ذکر کیا تو کہا یہ اشعار کس کے ہیں؟ جواب ملا یہ ملا محمد الحمیری کے ہیں۔ فرمانے لگے رحمہ اللہ، اس نے بیان کیا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل، جس نے اشعار کہے ہیں اس کے اوپر اللہ کی۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو شرابی اور کبابی تھا، جو یہ بات تھا شراب پیتے ہوئے میں نے دیکھا۔ تو حضرت امام جعفر نے فرمایا، ارے جو علی سے محبت کرے بھلے شرابی ہو، اللہ اسے معاف فرما دے۔ لو بھیا، ہاں اعوذ باللہ، یہ نہیں اس طرح سے۔ باقی جہاں تک امہات یعنی جو حضرت عمر بن خطاب کو یاد کر کے اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، وہ برا آدمی۔ اور حضرت باقر کی طرف ایک روایت منسوب کرتے ہوئے شیعہ عالم لکھتا ہے کہ محمد بن ابو بکر نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے برات کے علاوہ علی کی بیعت کرتے وقت عمر سے بھی برات کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ایک شیعہ محدث ابن بابوئے قمی کہتا ہے کہ عمر نے اپنی وفات کے وقت شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اور ابو بکر نے اہل بیت سے خلافت و امارت کا حق چھین لیا، بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ ابو بکر کو خلافت غصب کرنے پر آمادہ کرنا اور بعض کو بعض پر فوقیت دینا، یہ میرا بہت بڑا جرم تھا، میں اللہ تعالیٰ سے اس جرم کی معافی مانگتا ہوں۔ تو گویا ان کا یقینہ ہے کہ ابو بکر صدیق یا حضرت عمر بن خطاب نے خلافت غصب کی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یقینہ ہے تو خیر ابو بکر و عمر کے بارے میں ان کا عقیدہ۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے ان کا ایک مفسر علی ابن ابراہیم القمی، وہ اپنی تفسیر میں حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے کتنا بڑا گھناؤنا جرم قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یوم یعض الظالم، یعنی قیامت کے دن ظالم اپنے ندامت اور شرمندگی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، انگلیوں کو کاٹے گا۔ تو اس وہ شیعہ کا مفسر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ ظالم جو اپنے قیامت کے دن اپنی انگلیاں کاٹے گا، جانتے ہو یہ ظالم کون ہے؟ یہ ظالم سے مراد ابو بکر، اس ظالم سے مراد ابو بکر ہے۔ اور وہ قیامت کے دن کہے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو یعنی عمر کو اپنا دوست نہ بناتا، یہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود حرام کا ارتکاب اور امیر المومن علی علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کرتے، استغفر اللہ۔ اور ایک دوسری جگہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق نے قرآن کریم کی آیت میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان میں سے ہر نبی کی امت میں دو شیطان ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے اس نبی کو تکلیف پہنچاتے اور اس نبی کے انتقال کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ حضرت تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں جانتے ہو یہ دو شیطان قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ دو شیطان کون ہیں؟ یہ دو شیطان، اس میں دو شیطان، ایک جبتر ہے، جبتر اور ایک زریق۔ پوچھا گیا یہ جبتر اور زریق کیا ہوتا، کہا زریق، زریق تو یہ نیل، زریق کے معنی نیلی آنکھوں والا، یہ نیلی آنکھوں والا ابو بکر صدیق ہے، اور جبتر معنی لومڑی، یہ جبتر عمر ہے۔ اعوذ باللہ، قرآن کریم کی تفسیر بھی، قرآن کریم کی تفسیر بھی اپنے منمانی، اور اس سے حضرت عمر ابو بکر صدیق کی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرے، اور حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حضرت اور بہت ساری چیزیں حضرت عثمان غنی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت عمار یہ دونوں مسجد نبوی بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اتنے میں عثمان غنی کا ذکر، اور کون ہے عثمان غنی؟ اللہ اللہ، جن کے فضائل اور جن کے مناقب یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے پاس دو بیٹیاں ہیں، میں نے تمہیں دے دی، ارے اگر تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں تمہاری نکال تمہاری دو دی۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیرے روما کو خریدا، اور جب خریدا حضرت عثمان غنی نے اور مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اس کے بعد اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرو تب بھی اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ یہ عثمان غنی، جس کے بارے میں خبیث بدباطن یہودیوں کی جائید اولاد، یہ شیعوں کا عقیدہ دیکھو، ان کے مولویوں کا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عثمان ادھر سے گزرے، علی اور عمار یہ دونوں مسجد بنا رہے تھے، مسجد نبوی، تو عثمان کا گزر ہوا، ذرا اترا کر عثمان چلے ان کے قریب سے۔ امیر المومنین علی نے حضرت عمار کو اشارہ کیا،
تو انہوں نے عثمان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا لا يستوي من يعمر المساجد يذل فيها راكعا وساجدا ومن تراه عانيدا معاندا ان الغبار لا يزال عائدا, یعنی وہ شخص جو رکوع سجدے سے مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو اور وہ جو اپنے آپ کو گرد و غبار سے بچا کر غرور سے چلنے والا ہو, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عثمان کو غصہ لگا اور عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ ہم نے اس لیے اسلام نہیں قبول کیا ہے کہ ہم پر آوازیں کسی جائیں اور ہماری توہین کی جائے. اللہ تعالیٰ کو عثمان کا یہ غرور اور تکبر ناپسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, کہ لوگ اسلام قبول کر کے بڑا احسان جتلاتے ہیں, اے نبی ان سے کہہ دو اسلام قبول کر کے اسلام احسان نہ جتاؤ. گویا کہ حضرت عمر کی, حضرت عثمان غنی کی مذمت میں اور ان کی برائی میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل. استغفر اللہ, کہاں کا توڑا بھان مچی کا وہ جوڑا, یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی؟ ذلیلوں نے حضرت عثمان غنی کے اوپر فٹ کر دیا. یہی نہیں بلکہ اسی روایت کے تعلق سے رجال القشی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایک دوسری روایت کے تعلق سے کہ جب شکایت کی حضرت عثمان نے تو حضرت عثمان نے کیا کہا, او کمینے کی اولاد, عمار کو کہا او کمینے کی اولاد, تو حضرت علی نے کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دو کہ عثمان نے ہم کو کمینے کی اولاد کہا. تو حضرت عمار گئے اور کہا کہ عثمان نے ہم کو غلام اور کمینے کی اولاد کہا, تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اس کے اوپر کوئی اور گواہ ہے؟ کہا ہاں علی نے سنا. کہا علی کو بلاؤ, تو علی نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان نے بڑے غرور سے کہا. تو کہا کہ جا کے تم بھی اس کو کہو وہ کمینے وہ غلام کی اولاد. چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تو علی نے جا کر کے وہی الفاظ کہے اور عثمان کو مخاطب کر کہا تم ہوگے غلام, تم ہوگے کمینے اور ذلیل. اعوذ باللہ, یہ دیکھیں کہ بچوں کی بات ہے, یہ اللہ کے نبی کر سکتے ہیں؟ بولو ذرا, یہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اسی طرح کی تعلیم دیتے تھے. یہ خود چاہے ان رافضی شیعوں کا جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے صحابہ آپس میں لڑتے تھے اور اس کے بعد یہ مردود اپنے آپ کو اسلام سے رشتہ جوڑیں, یہ ہمارے اوپر آ کر کے ہم سے لڑنے کی کوشش کریں, یہ کہاں کا انصاف؟ انصاف کرو اور سوچو اس طرح ان کی خباثتیں قیامت کے دن جو اس طرح ان کی خباثتیں اسلام کے تعلق سے. اور تفسیر قمی کا مفسر لکھتا ہے کہ کائنات کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہوئے لکھتا ہے اور کیا کہتا ہے, کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز پانچ گروہ پانچ جھنڈے لے کر میرے پاس سے گزریں گے. تفسیر قمی کا مفسر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ, جھوٹ ہے یہ, اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹی بہتان, کہ پانچ گروہ پانچ جھنڈے لے کر کے گزریں گے میرے پاس سے. پہلے گروہ کی قیادت ایسی اسی امت کا بنی اسرائیلی بچڑا کرے گا اور وہ بچڑا تفسیر قدمی کا یہ مفسر خبیث لکھتا ہے کہ وہ ابوبکر صدیق ہوگا, ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا معاذ اللہ. میں اس گروہ سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد ثقلین یعنی قرآن مجید اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا, تو ابوبکر جواب دے گا کہ قرآن مجید کو ہم نے تبدیل کر دیا اور اہل بیت کے اوپر ہم نے ظلم کیا, تو میں کہوں گا تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں, کالے ہو جائیں, جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو, تم جہنم کی آگ میں بھوکے پیاسے جلتے رہو, جاؤ جہنم کے اندر. اس طرح ابوبکر جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے. کہتے ہیں کہ دوسرے گروہ کی قیادت اس امت کا فرعون کرے گا یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نعوذ باللہ, اور وہ بھی ہمارے پاس سے گزرے گا, تو میں اس سے وہی سوال کروں گا تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ ہم نے قرآن جلا دیا, پھاڑ دیا اور اس کی مخالفت کی اور اہل بیت کو ہم نے نافرمانی, اہل بیت کی ہم نے نافرمانی کی, ان سے بغض اور دشمنی رکھی, ان سے جنگ کی, تو میں کہوں گا جاؤ جہنم کی آگ میں تم بھی جل جاؤ. اس طرح عمر فاروق بھی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. پھر تیسرا گروہ اس کی قیادت اس امت کا سامری کرے گا, سامری بنی اسرائیل کا اس امت کا سامری کرے گا. کہتے ہیں وہ سامری کون ہے؟ کہتے ہیں عثمان, عثمان نعوذ باللہ, عثمان ہے اس امت کر رہا ہوگا. اس گروہ سے بھی یہی سوال کیا جائے گا, چنانچہ اسے بھی اللہ کے نبی کہیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو. چوتھے گروہ کی قیادت سب سے پہلا خارجی سلمہ ہوگا, وہ کر رہا ہوگا, اس گروہ سے بھی یہی سوال جواب ہوگا اور اس خارجی امام کو بھی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. پانچویں گروہ کی قیادت امام المتقین وصی رسول رب العالمین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہوں گے. میں اس گروہ سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد ثقلین سے کیا سلوک کیا, تو علی جواب دیں گے کہ ثقل اکبر قرآن کریم پر ہم نے عمل کیا اور ثقل اصغر اہل بیت کی ہم نے مدد کی, تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہارے چہرے روشن ہوں, منور ہوں, تم جنت میں پرسکون زندگی بسر کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ابیضت فاما الذین اسودت وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم, یعنی روز قیامت کچھ لوگوں
کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے. سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لا کر دوبارہ کافر و مرتد ہو گئے تھے, تم اپنے کفر کے سبب عذاب میں رہو, اور سفید چہرے والے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت کے سائے تلے تھے. اعوذ باللہ. یہ آیت کریمہ گویا حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوپر نعوذ باللہ فٹ کی جا رہی ہے اور شیعوں کا مصدر کر رہا ہے. اسی طرح شیعہ کی بدتمیزی ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح وہ صحابہ کرام کے خلاف یہودیانہ افکار امت کے درمیان پھیلائے رہے ہیں اور عذاب الہی کا مستحق انہیں ٹھہرا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق نے کچھ اشعار پڑھے جن میں پانچ گروہوں کا بیان, جیسے یہ گزرا ہے ابھی پانچ گروہوں کا بیان, انہوں نے بھی پانچ گروہوں کا ذکر کیا تو کہا یہ اشعار کس کے ہیں؟ جواب ملا یہ ملا محمد الحمیری کے ہیں. فرمانے لگے رحمہ اللہ, اس نے بیان کیا ہے, اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل, جس نے اشعار کہے ہیں اس کے اوپر اللہ کی. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو شرابی اور کبابی تھا, جی یہ بات تھا شراب پیتے ہوئے میں نے دیکھا. تو حضرت امام جعفر نے فرمایا ارے جو علی سے محبت کرے بھلے شرابی ہو اللہ اسے معاف فرما دے. لو بھیا ہاں اعوذ باللہ. یہ نہیں اس طرح سے باقی جہاں تک امہات, ہم شکل دیکھ کر ہی کسی کے مومن یا منافق ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں. اے اماموں کے لیے علم غیب کا, کہتے ہیں اماموں کے لیے علم غیب کا یقینا قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح سے ان کا یہ عقیدہ, اسی طرح سے ان کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے مجھے سب چیزوں کا پتہ ہے, اور جو کچھ جنت و دوزخ میں ہے مجھے اس کا بھی علم ہے, اسی طرح مجھے گزشتہ واقعات اور ہونے والے واقعات کا بھی علم ہوتی علم ہے, اور میں جو چاہوں میں جیسے چاہوں کروں. کہتے ہیں کہ بصائر الدرجات کا مصنف اور کلینی کا استاد روایت کرتا ہے کہ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو جبریل اور میکائیل سے بھی بڑا, یعنی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اب ان کے امام بھی نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, ان کے امام بھی نبی سے بڑھ چڑھ کر کے. ایک شیعہ حضرت علی کے رب مناقب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جب آپ کو فتح خیبر کے لیے بھیجا گیا تو کچھ دیر کے لیے الگ کھڑے رہے, آپ کے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی اللہ سے باتیں کر, ان کا عقیدہ ہے ان کے پاس. استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے بھائیو میرے عزیزو, میں کہاں تک ان بدباطنوں کے وہ تمام سب بدعقیدگیاں میں بیان کروں قرآن کے بارے میں, صحابہ صابعین سب کے بارے میں, اس سے گھٹیا گھٹیا باتیں ان کی ہیں, لیکن اتنا ہی میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, آپ بتائیں ان سے اتفاق و اتحاد آپ کس بیس پر کریں؟ بولو ہمارا اتحاد و اتفاق ان سے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو اسلامی جماعت اور فلانی جماعت, اور مولا مودودی صاحب بھی نکلے, انہوں نے بھی جناب علی ہاتھ ملانے کی بات کی اور ملایا بھی, اور انہوں نے ان کی دامنوں میں جا کے ان کی گودیوں میں بیٹھے, ان کے موافق میں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی خلافت و ملوکیت کے نام پر جو چراغ کی ہے مودودی صاحب نے, اللہ انہیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ خمینی نے کہا اپنے دور میں کہ جناب علی کیا کہتے ہیں ہمیں تو اہل سنت والجماعت سے ایک وہ مل گیا ہے, کیا کہتے ہیں ہمیں اہل سنت والجماعت سے شخص مل گیا ہے وکیل جو اس طرح سے ہماری وکالتیں کر رہا. بہرحال میرے عزیزوں میرے دوستوں, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ فتنوں کی آماجگاہ ہے. میں شیعہ حضرات سے بھی اور سب سے, یہ تمہارے اپنے ایمان اور عقیدے, یہ تو چند نمونے میں نے بیان کیے, قرآن کے تعلق سے کتنے عقیدے ہیں, خود حضرت علی, خود ابھی تو سمجھے خانہ کعبہ, اور اسی طرح سے قرآن, اور اسی طرح سے اہل بیت, اور اسی طرح سے صحابہ کرام اور دیگر جو عقائد ہیں مشرکانہ, یہ تو ابھی بہت دور رہے. میں تقیہ کا عقیدہ, رجات کا عقیدہ, بدا کا عقیدہ, یہ تمام سب اگر موقع ملا تو ہم ان کی تفصیلات بیان کریں گے. یہ جو ان کے عقیدے, اللہ سے توبہ کرو اور اللہ کے دین کو سمجھو. قرآن کیا ہے, احادیث کیا ہے, صحابہ کرام کی عزت کرو, انہی میں تمہاری نجات ہے اور انہی میں تمہاری بخشش ہے. اس طرح یہودیوں نے یہ تمام سب سازشیں کری ہیں. یہ عقیدہ واضح ہے صاف ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ نہیں, بلکہ یہ یہودیوں کے یہ جو یہودی ہیں, یہودیوں نے یہ عقیدے پھیلائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایمان اور عقیدے سے دور رکھے اور ایسے لوگوں سے دور رکھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. یہ جھوٹے بدباطل لوگ کافر اور مشرک لوگ ہیں جو صحابہ کرام اور اللہ اور نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح کے ایمان و عقیدے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے اوپر چلائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر زندہ رکھے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.